سلام شہیدو سلام شہیدو سلام شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
خدا کے فضل سے پائی شہادت ہوئی ہے غیبت مولا میں نصرت جو قاتل تھے ملی ان کو زلالہ ہمیں مارا تھا جس نے مر چکا ہے
شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود نجي محمد وآل محمد
اللهم صل على
اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال الله تعالى ايضا في كتابه المبين ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا محترم طبیبان و مسیحان امت جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بظاہر یہ ہماری محفل اور گفتگو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور مجھے اسی مناسبت سے خطاب کرنا تھا لیکن گزشتہ چند دنوں میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہم سب کے دلوں کو ہلایا جس نے ہم سب کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ ہم ایک دفعہ پھر بیٹھیں اور اس عالم مبارز مجاہد متقی انسان کے بارے میں کہ جس نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی سوچیں فکر کریں اور جس طریقے سے اس نے حالات حاضرہ میں دوران و عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا کیا عمل پیرا ہوئے اسی طریقے سے ہم بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہوں جس پہلی آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے اس رحمت للعالمین کا پیغام پیغام رحمت و محبت ہے اور اس پیغام محبت اور عبادت و معرفت خدا میں کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو مرد و زن پر عائد ہوتی ہیں خواہ یہ مرد و زن کسی بھی مکتب کسی بھی مسلک کسی بھی نسل کسی بھی قوم قبیلے یا جغرافیائی حدود سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نام بندگی رکھا گیا ہے یعنی ہر انسان ذمہ دار ہے رسپانسبل ہے اپنی ان ذمہ داری وظائف اور ڈیوٹیز کی نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر عمل کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے ایوکم احسن عملا کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے زیادہ عمل سے مراد یعنی عمل کی زیادتی ہو اس میں زیادہ عمل ہو اور اس کی کوالٹی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہاں اگر کوانٹیٹی کے ساتھ کوالٹی مراد ہو اور آپ کے عمل موجود ہو وہ قبول کی جائے گی اور اس بندگی کے لیے خداوند عالم نے ایک اختیار، ارادہ اور عقل و شعور کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا تاکہ انسان اپنے ارادے، شعور اور عقل کی روشنی میں آگاہانہ طور پر اپنے راستے کا انتخاب کرے۔ چنانچہ کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے راستے کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں جو عقل کی روشنی میں اپنی راہوں کو متعین کرتے ہیں، اپنے میتھڈ کو منتخب کرتے ہیں اور پھر عقل اور شریعت کی روشنی میں اس پہ گامزن ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام رحمت کے ذریعے سے، رسول اللہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں بندگی کی جانب بلایا ہو، بندگی کے لیے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایک راہ کا انتخاب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جا چکی ہے صراط مستقیم کی، ہمیں اس پہ قدم اٹھانا ہے۔ اس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو ذمہ دار ہو۔ بس اگر یہ چھوٹا سا مقدمہ اور بہت ہی انیشل لیول کی گفتگو اگر حل ہو جائے تو ہمارے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ مکتب توحید میں انسان، مکتب الہی میں انسان ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جو عقل، احساس، شعور سے عاری نہیں ہے اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ نہ صرف کہ انسان نہیں کہا جاتا بلکہ اس سے عمل کا بھی تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک دیوانہ انسان، ایک عقل سے عاری انسان، ایک ایسا انسان جس میں سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہ ہو، اس سے عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اور روز قیامت اللہ کسی دیوانے سے، پاگل سے، مجنوع سے، عقل سے بے بہرا انسان سے سوال نہیں کرے گا۔ یعنی انسان کو اگر امتیاز حاصل ہے تو وہ عقل کی وجہ سے، اور عقل کے استعمال کی وجہ سے۔ صرف صاحب عقل ہونا کافی نہیں ہے، عقل کا استعمال انسان کو صاحب فضیلت بناتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں متقی ترین انسان وہی ہیں، وہی ہے کہ جو صاحب، یعنی تم میں صاحب عزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی متقی یعنی تقوی، تقوی یعنی کردار، کردار یعنی بری اور اچھی راہوں میں تشخیص کرتے ہوئے بری راہ کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف بڑھنا، یعنی وہی ارادہ، وہی عقل، وہی روشنی۔ چنانچہ مکتب توحید میں انسان ذمہ دار ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں، تھرڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں، فائنل ایئر ہے آپ کا، کوئی بھی سیمسٹر ہے، آپ ذمہ دار انسان ہیں۔ یعنی آپ اپنی اس موجودہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ جیسے کہ آج ہی اتفاق سے میں تفسیر سن رہا تھا آیت اللہ جواد عملی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوفو بالکیل، کہ ناپ تول کے ذریعے سے پورا پورا لوگوں کو حصہ دو۔ کہا کہ عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک سبزی فروش، ایک گوشت فروش، ایک پھل فروش جو ہے وہ یہ کام انجام دے کے اس میں ڈنڈی نہ مارے، لیکن یہ آیت تمام انسانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم پورا پورا تولو۔ ہر انسان کے لیے تولنے کا کام الگ ہے۔ ہر انسان یہاں پر اپنی ایک جنس بیچ رہا ہے، اپنی چیز بیچ رہا ہے۔ ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں، ہم اپنا اخلاق دے رہے ہیں، اپنا علم دے رہے ہیں، کوئی سبزی دے رہا ہے، کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی ٹیچ کر رہا ہے، کوئی ایکسرسائز بتا رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، یہ سب دے رہے ہیں۔ لہذا اس میں ڈنڈی نہیں مارو، اس کو پورا پورا تولو، یعنی وہی ارادہ اختیار کے ساتھ اپنے تمام کاموں کا انجام دو۔ چنانچہ یہ ذمہ داری جو تقاضا کرتی ہے انسان کو کہ وہ جس میدان میں بھی وہ ذمہ دار بنے، مکتب توحید ذمہ دار انسان بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ بچہ سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے اسے نماز کی عادت ڈالی جائے، یہ عادت جو ہے بعد میں اس کو ترقی کی راہوں کی طرف لے جانے کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ تو کہ یہ ذمہ دار بنے۔ اگر یہ لاوبالی، سہلنگار، بالکل دنیا اور مافیا سے بے خبر انسان کی طرح پرورش پائیں تو یہ ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ہمیں شروع ہی سے ذمہ دار بننے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ہر میدان میں ہم سے تقاضا کر رہی ہے, یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ہم سے تقاضا کر دی کہ ہمارا کام کو بہتر, مناسب اور احسن طریقے سے انجام دے. یعنی اگر ہم طبیب ہیں تو طبابت کے میدان میں, انجینئر ہیں تو مہندسی کے میدان میں, اگر دوسرے شعبہ حیات اور فیلڈ آف لائف سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں پر ہم اپنی سروسز کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم ذمہ دار انسان بن سکیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے مکتب کا جو انسان ہے وہ ذمہ دار ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهِدُوا اللَّهَ, صداقت ہے, سچائی ہے, جو کچھ بھی اس نے عہد کیا اپنے اللہ سے, خواہ وہ تعلیم کے میدان میں, جیسے کہ بہت اچھے شعر پڑھے جا رہے تھے علم سے متعلق کہ علم اگر جو ہے وہ بزم رسالت میں ہو تو کیا ہوتا ہے, علم اگر بستر رسول پہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے, علم اگر میدان میں نکل آئے تو کیا ہوتا ہے, علم اگر شجاعت کے میدان میں آ جائے, علم اگر علم کے میدان میں آ جائے, علم اگر تدریس کے میدان میں آ جائے, علم اگر طالب علم کے میدان میں آ جائے, تو مختلف صورتوں میں علم ظہور پذیر ہوتا ہے. یعنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا, ایک وقت انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے, ایک وقت انسان اپنے معاشرے میں نکل کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے, ایک وقت ہے کہ آپ اپنی میڈیکل کی بکس کے ساتھ گھسے ہوئے ہوتے ہیں کتابوں میں, کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک وقت آتا نہیں کہ آپ معاشرے میں نکلتے ہیں اور پھر مسیحا بن کر لوگوں کے ہاتھوں کو تھامتے ہیں, ان کی دلجوئی کرتے ہیں, ان کو صحت اور سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک وقت آتا ہے کہ آپ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھری لے کر لوگوں کے جسم کو کاٹ کر ان کے جسموں کے اندر موجود وہ سرطان کے غدوں کو, ان ٹیومرز کو, ان بیماری کی جڑوں کو نکال رہے ہوتے ہیں. تو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی کے بھی. لہذا جو کامن فیکٹر ہے ہم سب کی زندگی میں وہ ہے ذمہ داری. مکتب توحید کا جو انسان ہے وہ ذمہ دار ہے, رسپانسبل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کی نسبت مکتب تشیع میں یہ ذمہ داری بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے, لوگ احساس کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں مکتب تشیع نے ایسے درد مند احساس رکھنے والے افراد اور ایسے ذمہ دار افراد کی تربیت کی ہے جنہوں نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق, اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے, اور ہر دور کے انسان کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا. اس لیے کہ مکتب تشیع مکتب وحی سے منسلک و وابستہ ہے, اور مکتب وحی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے انسان کی صحیح کامل جامع تربیت کر سکے. دوسرے مکاتب فکر میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے زندہ امام کا تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں زندہ امام کا تصور رسول اللہ کے بعد سے ہے, اور تا قیام قیامت تک یہ زندہ امام کا تصور, اور یہ زندہ امام کا تصور مکتب تشیع کے امتیازات سے تعلق رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے, زندہ ہے, حاضر ہے, شاہد ہے, ناظر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دین کی نسبت, اپنی عقیدے کی نسبت, اپنے مکتب کی نسبت ذمہ دار ہیں. اور مختلف زمانوں میں, مختلف عصروں میں ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے فرزندان توحید نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو رہتی دنیا تک ہمارے سامنے مشعل راہ بن کر ہماری راہوں کو منور اور روشن کرتی رہیں گے. ان مثالوں میں سے ایک مثال آیت اللہ باقر النمر کی ہے. دیکھیے کربلا میں دو چہرے ہیں کربلا کے, ایک چہرہ شہادت کا ہے اور ایک چہرہ پیغام رسانی کا ہے. ایک چہرہ شہادت ہے خون, اور ایک چہرہ اسارت اور قید کا ہے. لیکن دونوں میں جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا. امام حسین جب تک ذمہ دار رہے, اپنی زندہ رہے, اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرتے رہے. اسی طریقے سے جناب زینب جب تک زندہ رہے اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرتے رہے. یعنی جو کامن فیکٹر نکلتا ہے کربلا کے دونوں پہلوؤں میں, یعنی شہادت ہو, خون ہو, جنگ ہو, جدل ہو, مارکہ ہو, خدا کی راہ میں قتال اور قتل ہونا ہو, وہاں پر امام حسین علیہ السلام ذمہ دار, اور امام حسین کے ساتھ جتنے اصحاب تھے سب ذمہ دار تھے. اسی طریقے سے جناب زینب, امام سجاد اور دوسرے اسرائے کربلا سب ذمہ دار تھے. تو لہذا یہ تصور نہ رہے کہ جناب بس ہم نے شہید ہونا ہے. شہادت کا شہادت کی تمنا رکھنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑی پاکیزگی ہے, یعنی ہونی چاہیے انسان میں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر نیکی سے اوپر نیکی ہے یہاں تک کہ انسان شہید ہو جاتا ہے. فلیس فوقہ بر, تو اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. حتیٰ کہ امام خمینی شروع انقلاب میں جب نکاح کے لیے نوجوان جوڑے آتے تھے تو ایک دلہن نے امام خمینی کو ایک پرچی لکھ کے دی, اس پرچی پہ لکھا تھا آپ دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. یعنی مرد مرد اور خواتین میں بھی شوق شہادت کا ایک عنصر پایا جاتا تھا. تو امام خمینی نے وہ چٹ پڑھنے کے بعد کہا کہ انشاءاللہ تمہیں خدا شوق شہادت دے, شوق شہادت سے تمہیں ہم کنار کرے, کیونکہ بہرحال جہاد تو عورتوں میں واجب نہیں ہے, عورتوں کا جہاد دوسری قسم کا ہے. تو یہ جہاد اور شہادت کی تمنا ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہم ذمہ داریوں سے اپنے شانے خالی کرنے کے لیے جائیں, بس شہید ہو جائیں مر جائیں. نہیں, شہادت ہو یا اسارت ہو, دونوں میدانوں میں جو مکتب توحید کا ماننے والا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ باقر صدر جب تک زندہ رہے ذمہ داری پہ عمل کرتا رہے, علم, تعلیم, تدریس, تحقیق, کتابیں لکھنا. جب قید میں چلے گئے استقامت, پائمردی, جوا مردی کے ساتھ مقابلہ کیا یزید قوتوں کا, باہر بھی اور اندر بھی. امام خمینی جب تک جلا وطن رہے آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہے, جب آپ جلا وطن کے بعد اپنے وطن لوٹے آپ اسی طریقے سے. جتنے بھی بڑے افراد ہیں ان کی زندگی میں جو کامن فیکٹر نظر آئے گا وہ ذمہ داری ہے. کل ہی میں ISO کے بچوں کے ساتھ ایک خطاب کر رہا تھا, وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جیومیٹری جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت مدد کرتی ہے کہ ہم جیومیٹری کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے قوانین کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان میں سے میں نے ایک مثال دی تھی سرکل کی, کہ ایک سرکل ہے, آپ سرکل ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے, اس کا ایک مرکز ہوتا ہے, اس کا ایک محور ہوتا ہے. آپ کمپاس رکھتے ہیں, اس کی نوک کو پیپر پہ یا جس چیز پہ بھی آپ نے بنانا ہے رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو جو بھی اینگل آپ نے ترتیب دینا ہے اس کو فکس کر کے آپ اس کو کمپاس کو گھماتے ہیں پرکار کو اور وہ ڈرا کر دیتا ہے. یہ کمپاس, اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے, یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے. اس کی بھی ایک خاص مثال کے طور پر اس کی ایک کیپیسٹی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس سرکل کو دیکھنے کے لیے کہ یہ سرکل درست ہے یا نہیں, اس کا ایک ڈایا میٹر ہے اور ایک ریڈیس ہے. سرکل کی دونوں طرف وال کا آپ اگر مثال کے طور پر ڈسٹینس نکالیں گے تو وہ ایک قسم کا ہوگا. ڈایا میٹر اور ریڈیس ایک دوسرے کا آدھا ہوگا, دوسرا پہلے کا دگنا ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم و زیادہ ہو جائے. سرکل کو اگر آپ نے میجر کرنا ہے تو سرکل کو آپ سینٹر سے ناپیں گے, کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سینٹر کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے جو ہے وہ سینٹر کو ناپنے کی کوشش کریں, سرکل کو ناپنے کی کوشش کریں. نہیں, جب بھی کسی سرکل کو ناپنا ہوگا آپ ہمیشہ سینٹر کو تلاش کریں گے. سینٹر کو تلاش کرنے کے بعد آپ اس کی جو باؤنڈری وال آپ نے بنائی ہے, جو دیوار کھینچی ہے, جو ڈرا کیا ہے, اس کے کسی بھی حصے پر آپ جا کر آپ میجر کریں گے, ایک ہی فاصلہ نکلے گا. اگر کہیں فاصلہ کم و زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرکل اپنی اوریجنل شیپ سے آؤٹ ہو رہا ہے. کامیاب انسان بھی ایک سرکل کی مانند ہوتا ہے, یعنی وہ ہمیشہ خدا کے محور پر تمام کاموں کا انجام دیتا ہے. اس کے تمام کام خدا محور ہوتے ہیں, اس کا سینٹر آف لائف کیا ہے, خدا ہے. خدا اللہ تعالی کیا ہے, سینٹر آف دا یونیورس ہے, کائنات کا مرکز ہے, ہستی کا مرکز ہے, زندگی کا مرکز اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لہذا جس طرح ایک سینٹر کو میجر کرنے کے لیے, اس کے ایک سرکل کو میجر کرنے کے لیے اس کے سینٹر سے تمام وال کا ڈائمیٹر اور ریڈیس لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے کامیاب انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کو اللہ کے سینٹر سے ناپا جاتا ہے. لہذا وہ جہاں پر بھی ہوتا ہے اللہ کے مرکز سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ حکومت میں چلا جائے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اگر وہ عبادت اور بندگی کی منزل پر ہے تو وہ بہت عبادت کرنے والا نظر آ رہا. نہیں, اس کے تمام کام ایک ہی محور پر ہوتے, وہ اللہ ہے. جس طرح آپ کا سرکل اس کی وال سے جو بھی ڈسٹینس آپ لیں گے, وہ سرکل
کہ سینٹر پر ایک ہی ہوگا چاروں طرف سے, جس طرف سے بھی آپ ناپنا چاہیں. کامیاب انسان بھی وہی ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں, تمام زمانوں میں, تمام حصوں میں اس کا ایک محور ہوتا ہے, اور اس محور کے تحت وہ در حقیقت اس کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. کرب و بلا میں بھی جو سینٹر ہے وہ سینٹر خدا ہے, ذمہ داری ہے, ذمہ داری خدا بھی ذمہ دار ہے, لا ابالی نعوذ باللہ نہیں ہے, سہلنگار نہیں ہے خدا, اپنی ذمہ داری کو حران و حل میں ادا کر رہا ہے. خواہ وہ خوراک کی ضرورت میں ہو, پوشاک کی ضرورت میں ہو, زندگی کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, ظاہری باطنی روحانی چھوٹی بڑی نعمتوں کے, لہٰذا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ذمہ دار بنیں, آگاہ بنیں, ہوشیار بنیں. چنانچہ وہ خدا جو اپنی ذمہ داری کا ادا کر رہا ہے ہم سے یہ چاہتا ہے ہم بھی ذمہ دار بنیں. اور ایک ذمہ دار خدا کا ذمہ دار بندہ در حقیقت اپنے تمام کاموں کو منظم کرتا ہے. کرب و بلا در حقیقت یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس کا سینٹر وہ ذمہ داری ہے, وہ خدا ہے. اگر شہادت کو دیکھنا ہے تو شہادت میں بھی ذمہ داری ہے, اسارت اور خطبات کو دیکھنا ہے تو وہاں پر بھی ذمہ داری ہے. یہ ایک بات ہو گئی. بس یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ ذمہ دار انسان زندگی کے تمام شعبوں میں ذمہ دار ہوتا ہے. جس کو میں نے کسی موقع پہ اسکاؤٹ کے درمیان کہا تھا, اسکاؤٹ وہ ہوتا ہے جس کا اسکارف, جس کی وسل, جس کی بیجز, جس کی یونیفارم, جس کے جوتے, جس کی ٹوپی, جس کی جو بھی بیج وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر منظم انداز سے لگے ہوئے ہو. یہ اسکاؤٹ ہمیں عام زندگی میں منظم کرتا ہے. یہ تنظیم جس کا ہم حصہ ہیں, کسی بھی تنظیم کا حصہ ہیں, آپ آئی ایم آئی کا حصہ ہیں, تو آئی ایم آئی آپ کو منظم کرنا سکھاتی ہے, آپ منظم ہوں. یہ منظم ہونا جو ہے یہ ہمیں ہماری انفرادی زندگی میں منظم کرنے کے لیے ہے کہ ہماری نماز بھی منظم ہو, ہماری روح بھی منظم ہو, ہمارے عادات و اطوار بھی منظم ہو, ہماری اسکلز بھی منظم ہو, ہماری صفات بھی منظم ہو, ہماری عبادات, ہمارا وقت سب منظم ہونا چاہیے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ظاہری باطنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں منظم ہو. آیت اللہ باقر النمر ان افراد میں سے ہیں کہ جو خدا محور تھے اور خدا کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو تعین کرتے تھے. جو خدا محور نہیں ہوتے وہ ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, وہ ہر کس و ناکس کو اس کے پیچھے جھکتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, ان کی دہلیز پر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو خدا محور ہوتے ہیں وہ انہی افراد سے رابطہ رکھتے ہیں کہ جو خدا محور ہوتے ہیں, تاکہ وہ اپنے جس طرح دو ایٹم ہوتے ہیں اپنے مالیکیولز کو شیئر کرتے ہیں, کمپاؤنڈ بناتے ہیں. خدا محور انسان سے مل کر اپنے مالیکیولز کو شیئر کر کے ایک کمپاؤنڈ بناتا ہے. اسی کو خداوند عالم نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی تم دو ایٹموں کی طرح مل کر ایک کمپاؤنڈ بناؤ. اس کو ٹیم ورک کہا ہے, اس کو تواصوا بالحق, تواصوا یعنی ٹیم ورک کرو, معاشرے میں حق بات کی نصیحت کرو, صبر کی تنقید کرو. کیسے کہ خدا محور افراد سے رابطہ جوڑتے چلے جاؤ, خود بخود تمہاری سوسائٹی خدا محور ہوتی چلی جائے گی. درود بھیجے محمد وال محمد. یہ خدا محور انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو تعین کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی باغ اور ڈر نہیں ہوتا کہ کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں ہے. وہ تنہے تنہا بھی ذوالفقار بن جاتا ہے, وہ تنہے تنہا بھی حق کی آواز بن جاتا ہے. وہ تنہے تنہائی کیوں نہ ہو, وہ پابند سلاسلی کیوں نہ ہو, وہ اپنے دشمن پر ہیبت طاری کرنے کا سبب بنتا ہے. جناب سگینہ کا قید خانے میں گریا, اہل بیت کا گریا اس بات کی علامت ہے کہ حسینیت اور حق وہی ہے کہ جو دشمن پر بھی آپ قید میں ہی کیوں نہ ہو آپ اپنے دشمن پر لرزہ طاری کر دیں, اس کی نیند حرام ہو جائے. اور یہی وجہ ہے آیت اللہ باقر النمر ان افراد میں سے جنہوں نے نیند حرام کر دی تھی, دشمن پر ہیبت طاری تھی, اور مسلسل آپ کی زندگی 17 سال میں آپ پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے, اور مختلف زندگی کے حصوں میں آپ اریسٹ ہوتے رہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنی ذمہ داری کو پہچان لیتا تو پھر اس کو یہ باق ڈر نہیں ہوتا کوئی آئے یا نہیں آئے. ٹھیک ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم کارواں بنائیں, ہم ٹیم ورک کریں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی حق بات کی نصیحت صبر کی تلقین کے لیے ٹیم ورک بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایسا بنے. لیکن میں اس انتظار میں نہ رہوں کہ جب کارواں بنے گا اور لوگ آ جائیں گے, اتنے لوگ ہو جائیں گے, پھر میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا. ہرگز نہیں, وہ کہتا ہے میں نے ندا دے دی ہے آ جاؤ. جس کو آنا ہے لبیک کہیں. یہ امام حسین علیہ السلام نے کیا, کہا کہ جو خدا سے ملاقات کے لیے چاہتا ہے چلے, اور امام حسین نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا. با آیت اللہ باقر النمر ان افراد میں سے تھے کہ جو کربلا کے سچے راہی تھے. کربلا نے ہمیں چلنا سکھایا ہے, بلکہ یوں کہوں کربلا نے انسانیت کو چلنا سکھایا ہے. کربلا نے بولنے کی جرأت عطا کی ہے. کربلا نے در حقیقت ظالم کے خلاف قیام کا درس دیا ہے. کربلا نہ ہوتی تو انسانیت گونگی ہو جاتی. کربلا نہ ہوتی تو انسانیت یزیدیت کی دہلیز پر دم توڑ دیتی. کربلا نہ ہوتی تو انسانی اقدار مر جاتی. کربلا نہ ہوتی تو ہیومن جتنی بھی ویلیوز ہیں یہ نابود ہو جاتی. کربلا نہ ہوتی تو پھر حق و باطل میں تشخیص نہ ہوتی. چنانچہ یہ کربلا ہے کہ جو حق و باطل میں تشخیص کرنے کا سبب بن رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں کہ جو کربلا کی سیر پہ چلتے ہوئے کربلا کا سفیر بنتے ہوئے عام سامنے آئے. اور یہ وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا حسین جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہا, نہیں, فرمایا میرا جیسا. یعنی ایک میں حسین 61 ہجری کا ہوں, ایک ہر دور کا حسین ہوگا. ایک 61 ہجری کا یزید ہے, ایک ہر دور کا یزید ہوگا. لہذا کوئی بھی ہو وہ جو میری سیرت پہ چلے گا وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے بکر النمر نے بیعت نہیں کی, امام خمینی نے سازواز نہیں کی, شہید حسینی نے مکمکا نہیں کیا, اور دوسرے افراد جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا انہوں نے کوئی سازواز سمجھوتا نہیں کیا. یہ وہ افراد تھے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھ گئے تھے. آیت اللہ بکر النمر کی در حقیقت شہادت کے پیچھے بہت سارے اسباب عوامل, میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں ان کی جانب روشنی ڈالوں. سلفیت و وہابیت میں ایک عقیدہ ان کا, مذہبی عقیدہ, فیتھ ہے ان کا, کہ آپ کسی بھی حاکم وقت کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. حاکم وقت کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, آپ قیام نہیں کر سکتے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا فیتھ ہے, یہ ان کا ایک یوں کہوں کہ ان کا ایک مذہبی اصول ہے کہ جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جو بھی حکومت میں جس طریقے سے بھی آ جائے اس کی اطاعت, اس کی بیعت مسلمانوں کی گردن پر واجب ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہی ہوا کہ یہ حکومت جو چور, قابض, لٹیری, دغباز, دھوکے باز ہے, 1925 میں یہ سیاست کر کے برسر اقتدار آئے, قابض ہوئے. یہ صحرا کے ڈاکو تھے, یہ وہ قزاق تھے, یہ وہ ڈاکو تھے جنہوں نے مکہ و مدینہ پر حملہ کیا, ہزاروں افراد کو تہ تہ کیا. انہوں نے اس کے بعد کربلا اور نجف میں جا کر, کربلا اور نجف میں جو مقدس مقامات تھے وہاں پہ حملہ کیا, وہاں کے نوادرات کو چرایا, وہاں پہ مومنین نے استقامت کی, پہ وہاں سے نکلے. یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, جھوٹ, فریب, دھوکا, خدا ان کی سرشت میں, ان کی خمیر میں شامل ہے. لہذا جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, جب 2 سال پہلے عرب ممالک میں عرب بہار آئی اور انقلابات کا سلسلہ شروع ہوا تو مختلف ممالک میں پھیلنے لگا, یمن میں پہنچا, شام میں پہنچا, بحرین میں پہنچا, سعودی عرب میں پہنچا, دوسرے اسلامی ممالک میں پہنچا, جس کی وجہ سے اب ان کو کہا کہ یہاں پر ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یمن میں آپ نے دیکھا کس طرح حوثیوں نے قیام کیا, اس کو سرنگون کرنے کے لیے سعودی عرب سامنے آیا. بحرین میں جس کو اپنا ایک بغل بچہ سمجھتا تھا اس پر عوامی تحریکوں کو چلنے کے لیے اور دوسرے افراد کو تہ تہ کرنے کے لیے, اس تحریک کو دبانے کے لیے سعودی عرب سامنے آیا. شام میں دہشت گردوں کو بھیجنے کے لیے انہوں نے مختلف حوالے سے ہاتھ پیر مارے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ پاکستان اور دوسرے علاقوں سے دہشت گردوں کو بھیجا جائے. پاکستان بہترین منڈی ہے, 1.5 ارب ڈالر, اس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا
سعودی عرب نے نواز شریف کو اس لیے نہیں دیے تھے کہ نواز شریف آل سعود کے ابا جان کی فاتحہ کرائیں, یہ اس لیے دیے تھے تاکہ تم یہاں سے دہشت گردوں کو بھیجو. ان دہشت گردوں کو بھیجا گیا, جہاد النکاح پہ خواتین کو بھیجا جا رہا ہے. مولوی عبدالعزیز پہلے ہی ان کی آنکھ کے تارے ہیں, شواہد موجود ہیں. ہمارے ارباب اقتدار کہتے ہیں کہ جناب ثبوت دو تو ہم گرفتار کریں, اشتہاری ملزم قرار دے رہے ہیں, آپ کی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ملوث اور آپ کو نظر نہیں آتا. دوسری جانب پنجاب انتظامیہ مسلسل مکمل سپورٹ کر رہی ہے دہشت گردوں کی, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کر کے ٹائم پاس کر کے میڈیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان کو کام ہی یہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے ہزاروں افراد کو بھیجیں شام, لبنان اور بحرین, تاکہ وہاں پہ جا کر یہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں. چنانچہ یہاں سے یہ کام شروع ہوا. پھر انہوں نے جو کام یہ کیا کہ جو عرب انقلاب پھیلنے لگا تو انہوں نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے استعمال کیا. اچھا, سعودی عرب کا جو کردار ہے مجھے بعی نہیں 61 ہجری کا شام یاد آ جاتا ہے. اس وقت شاہ سلمان بادشاہ ہیں اور اس کا ایک بیٹا جو ہے عملی طور پر جو بادشاہ ہے وہ اس کا خلیفہ دووم یعنی ولیعہد دووم ہے, نائف بھی نہیں ہے, اس کا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 30 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے, 27 سے 30 کے لگ بھگ. مجھے فوراً ہی جب میں نے یہ سنا تو میرے ذہن میں یزید جو ہے وہ ذہن میں آ گئی. جس طرح یزید نے اپنے باپ کی اپنی سلطنت کی مٹی پلید کی تھی, اسی طریقے سے یہ شہزادہ بھی نہ صرف یہ کہ اس خاندان کو نابود کرنے کا سبب بنے گا, ان کی مٹی پلید کرے گا, دوسرا یہ کہ اس کی ناتجربہ کاری, اس کی ناپختگی, اس کا خام ہونا مسلمانوں کو لڑانے کا سبب بن رہا ہے. شاہ سلمان میں اتنی سکت اور ہمت رہی ہیں, یہ بیماریوں کے گڑھ بن چکے ہیں ان کے جسم, زیادہ ان میں نہیں ہیں. عبداللہ کو کتنے عرصے تک زندہ رکھا گیا, کتنے عرصے تک اس کو کشمکش میں, موت و زندگی کشمکش میں انجیکشن دے دے کر جو ہے وہ اس کی لائف بڑھاتے رہے تاکہ جو ہے کسی طریقے سے یہ سلسلہ چلے. اور جو شاہی خاندان میں اس وقت لاوا پک رہا ہے اندر اقتدار کے لیے وہ ایک الگ بحث ہے. جو اچھاڑ پچھاڑ کشتی ہو رہی ہے وہ الگ ہے, اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا. یہ جو اس وقت کام کا بادشاہ ہے نوجوان, یہ ناتجربہ کار ہے, اور یہی وجہ اس کی ناتجربہ کاری اس وقت نہ صرف کہ سعودی عرب کی ریاست کو, سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے, نام جو بھی ہو اس کا, ہم اب فی الحال نام پہ بحث نہیں کر رہے ہیں, لیکن اسلامی ریاست ہے. مکہ مدینہ ہمارے مقدس مقامات ہیں, دل و جان ہیں ہمارے, ان کو شدید خطرہ لاحق ہے. یہ ناتجربہ کاری جو ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کو, اور یہ وجہ 34 اسلامی ممالک کا ایک اتحاد بنایا گیا کہ داعش کے خلاف اتحاد ہوگا. اچھا جناب, داعش کے خلاف تو داعش کہاں کہاں ہے؟ شام میں, عراق میں, دو جگہ تو 100% ہے, تو شام اور عراق تو شامل ہی نہیں ہے, ایران بھی شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں در حقیقت فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں اسلام ممالک کا, جس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی ہم مشترکہ فوج اتاریں گے, اس کے بڑے بڑے اپنے اصول و قوانین انہوں نے مرتب کیے ہیں. پاکستان کو بھی کہ پاکستان نے بھی اس دلہن کی طرح جو ہاں بھی نہیں کہتی اور نہ بھی نہیں کہتی, اس کی طریقے سے جو ہے اس میں شمولیت باقاعدہ اختیار کر لیا ہے, ظاہری طور پہ نہیں ہے کیونکہ بہرحال ان کو پتا ہے کہ عوامی رد عمل ہوگا, میڈیا آزاد ہے, وہ بول رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس کہ یہ داعش کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف ایک اتحاد ہے, وہاں سے فوراً سعودی مفتی کو فتویٰ آ گیا کہ داعش میں اسرائیلی فوج ہے. تو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ماشاءاللہ شیخ جی آپ کو تو اب سمجھ میں آئے, ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی فوج ہے, IS جو ہے یہ اسرائیلی فوج ہے, یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے, یہ امریکی ایجنڈا ہے. آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہے, بات صحیح کی ہے آپ نے لیکن تھوڑی سی لیٹ کی ہے, لیکن چلے پھر بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ مان لیتے ہیں کہ جناب یہ اسرائیلی فوج ہے. تو ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ در حقیقت زمینہ سازی ہو رہی ہے آیت اللہ نمر کے قتل کے لیے. یہ 34 ممالک کا انہوں نے اتحاد بنایا کہ القاعدہ اور طالبان اور فلاں فلاں کے خلاف, اور پھر فوراً آ گیا کہ جناب اس میں اسرائیلی شامل ہیں. چنانچہ اب انہوں نے جو ان پہ الزامات لگائے تین بوکس قسم کے الزامات. پہلا الزام جو آیت اللہ نمبر پہ لگایا وہ یہ کہ خود دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں. دوسرا یہ کہ ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں سعودی عرب میں دہشت گردی کا. تیسرا یہ کہ یہ فوجی اور نجی املاک پر حملہ کرنے میں ملوث ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سعودی فوجیں اس علاقے میں جو شیعہ نشین علاقے ہیں قطیف اور احزا اور عوامی اور دوسرے علاقے, یہاں پر بہت زیادہ طور پر انہوں نے فورسز اتارنی شروع کر دی تھی کہ یہاں سے ان کو خطرہ تھا کہ ایام حج میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کوئی شورش اٹھے یا کوئی تحریک اٹھے تو اس کو دبا دیا جائے فوراً. لہٰذا اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بہت پہلے سے یہاں پر اپنی چھاؤنی کو, اپنی فوج کو آگاہ کیا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود دو تین بڑے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سلفی اور وہابی جا کر شیعہ علاقے میں امام بارگاہوں پہ حملے کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں اور کئی مومنین کو رمضان میں اور رمضان کے بعد جو ہے وہ شہید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سرپرستی میں ہو رہا ہے, اتنی فورس, اتنی فوج, اتنی نظارت کے باوجود, جو ہے کنٹرول کے باوجود پھر شیعہ علاقوں میں دھماکے, یہ بم, یہ گولیاں, یہ تمام قتل و غارت, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی آپ در حقیقت ایک طرف سے فورس کر کے اہل تشیع کو اکسانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز تحریک اٹھے اور پھر اس کو دبایا جائے اور ہمیں ایک جواز مل جائے آیت اللہ باقر نمر کی شہادت کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. آیت اللہ نمر کو اس سے پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے, وہ قید میں ہیں, لیکن اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب انہوں نے پھانسی کا حکم سنایا تو پوری دنیا میں شور ہوا. اب انہوں نے اس کی زمین سازی کی کہ 34 اسلامی ممالک کا انہوں نے اتحاد بنایا اور یہ کہا کہ ہم 34 اسلامی ممالک کا دہشت گردی کے خلاف, داعش کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں اور یہ القاعدہ اور داعش سے ملے ہوئے تھے. یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مکتب کربلا کا ماننے والا کسی ظالم کا پیروکار یا حمایتی یا سرپرست ہو سکتا ہے؟ تو پہلا کہ یہ خود ٹیررسٹ تھے, دہشت گرد تھے, یا نیٹ ورکنگ کر رہے تھے, یا دھماکوں میں ملوث تھے. تو کوئی چیز سعودی انتظامیہ اور عدالت ثابت نہیں کر سکی, اور فلسطین کے جو مفتی ہیں اہل سنت عالم دین ہیں شیخ محمد شیخ محمد نمر زغمود, ان کا لائیو انٹرویو میں پرسوں سن رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ حکم جو سعودی عدالت اور حکومت کی جانب سے سنایا گیا ہے یہ باطل ہے, حق و انصاف پر مبنی نہیں ہے. یہ عام اہل سنت کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اہل سنت کھل کر اب ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو بحرین پر جب حملہ کیا گیا تھا تو کراچی میں ایک ریلی نکلی تھی, اس ریلی میں جب شاہی خاندان کو, سعودی عرب کے شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو بہت سے لوگ خوف زدہ تھے ہمارے اپنے بھی کہ جناب کیا ہوگا, میڈیا تیار نہیں تھے. لیکن ایسا صاحب نے دیکھا میڈیا بول رہا ہے, اس طریقے سے نہیں بول رہا جس طرح بولنا چاہیے, لیکن میڈیا اب ایسا ایسا بول رہا ہے اور ایک وقت آئے گا. دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر حاکم وقت آپ کا جو بھی ہے یعنی سلفی اور وہابی نقطۂ نگاہ سے کہ اس کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا, تو شام میں جو اس وقت حاکم وقت ہے اس کے خلاف بھی جو لوگ قیام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ صحیح ہیں تو پھر آیت اللہ نمر کا جو قیام ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. نہیں, یہاں غلط ہے وہاں صحیح ہے. کیوں؟ وہاں بشار حکومت کی گرانا, حکومت کو گرانا ہے, وہاں اس اسلامی بلاک کو کہ جو اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اس کو کمزور کرنا ہے. تو وہاں دنیا بھر سے دہشت گرد بھیجے جا رہے ہیں کہ جناب آپ جائیے وہاں جا کے بشار کی منتخب حکومت کے خلاف قیام کیجئے. وہاں جائز ہو جاتا ہے یا ناجائز ہو جاتا ہے؟ اسی کو منافقت کہا جاتا ہے. کہ اگر آیت اللہ نمر کوئی حق بات کہیں, تنقید کریں تو آپ سزائے موت دیں, اور وہ دہشت گرد جو دنیا بھر سے جمع کر کے بشار حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں وہاں جائز ہو جاتا ہے. یہاں سعودی بنگلہ دیش میں کسی کو پھانسی دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اندرونی معاملہ ہے, اور جب سعودی عرب میں کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پاکستان کے چمچہ خور, جی سعودی چمچہ خور جو ہیں وہ کیا ہیں, میڈیا بول رہا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد یہ فلاں, تو وہ اب اندرونی معاملہ نہیں رہتا. یعنی منافقت کی حد ہوتی ہے کہ انسان اتنا منافق, اتنا جھوٹا, اتنا نیچ, اتنا رذیل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے کوئی بھی, یعنی اگر
آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اندھیر کتنی ہے. اس وقت ہیومن رائٹس کی جو عالمی تنظیم ہے سعودی عرب اس کا پارٹ ہے, رکن ہے. یہ جتنا ظلم ستم, ہزاروں افراد اس وقت قید و بند میں ہیں سعودی عرب میں. کسی اینکر نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں کہا تھا کہ ہزاروں افراد قید میں ہیں. عربی میں لاتے ہیں یگ اللہ یلا یلا سعی سری, فیصل سنایا اعدام, گردن اڑا دو, ختم. نہ اس کو صفائی کا حق ہے, نہ اس کو دلائل کا حق ہے, نہ اس کو کچھ کہنے کا حق ہے. بلاؤ, اپنا فیصلہ سناؤ اور قتل کر دو. ایسے ہزاروں, صرف شیعہ نہیں سنی افراد, ابھی آپ نے دیکھا 12 ربیع الاول کو ہزاروں سنی ہمارے اہل سنت بھائیوں کو میلاد بنانے پر, نعت پڑھنے پر, درود سلام پڑھنے پر کیا کیا گیا, تحقیق کیا گیا. اور منافقت کی انتہا دیکھیں. عام کوئی مسلمان جا کر روزہ رسول پہ حاضری دے, کوئی سنی جا کر اپنے خلافہ کی ذریع کے سامنے کھڑا ہو کر یا رسول کے ذریع کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی مناجات کرے, دعا کرے, جو جس عقیدے سے بھی شیعہ سنی جاتے ہیں, عقیدت محبت ہے, وہ حرام بدعت شرک ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, لیکن دبئی کا امیر جاتا ہے اور روزہ رسول پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور پھر درود و سلام ہو رہے ہیں اور ہدیے بھیجے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی جا رہی ہے, تو وہ حرام و شرک و بدعت نہیں ہوتا. یہ طبقاتی نظام خود سعودی عرب بنا رہا ہے, اور یہ وہ وقت آئے گا آہستہ آہستہ یہ تمام مسائل اس کے دامنگیر ہوتے چلے جائیں گے. آیت اللہ نمر کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے آواز حق بلند کی, انہوں نے ان تمام شیعہ سنی کے حقوق کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا جو اس وقت سعودی عرب میں قید و بند کی مشکلات میں ہیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. قربانی دینے والے ہمیشہ کم افراد ہوتے ہیں. آیت اللہ باقر النمر کی قربانی یہ کہ انہوں نے آواز حق بلند کی, تنقید کی, صریح تنقید کی, انسانی حقوق کی پامالی کی تنقید کی, جمہوری اقدار کی پامالی کی تنقید کی, ہیومن رائٹس کے جتنے بھی قوانین پامال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف تنقید کی. جو آزادیاں حاصل نہیں ہیں اہل تشیق کو, ایک بہت بڑا حصہ ہے اہل تشیق, وہاں پر کئی صوبے ہیں جو اہل تشیق کے پاس ہیں, اور یہ وہ علاقے ہیں جو دولت سے مالا مال ہیں تیل کی, لہذا ان کو وہ مراعات حاصل نہیں ہے, ان کو سرکاری نوکریاں نہیں دی جاتی, اس کے خلاف آواز بلند کی. ان کو فورس میں نہیں بھیجا جاتا, ان کو دوسرے سرکاری اداروں میں داخل نہیں کیا جاتا, اس پہ تنقید کی. وہ یہ تنقید کرنا ان کا جرم بن گیا. دوسری جانب انہوں نے شیعہ سنی وحدت کا نعرہ لگایا, فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. آپ دیکھیں کہ وہ حقیقی معنی میں ایک ایسا مجاہد تھا جو ہر میدان میں نظر آئے گا. اور عجیب بات یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آیت اللہ باقر النمر ان افراد میں سے تو شدت کے ساتھ قمع زنی کے حامی تھے, شدت کے ساتھ. لیکن یہ ویڈیوز پہلے کی ہیں, امام خامنئی کی فتوے سے پہلے کی ہیں, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پھر اس طریقے سے اس کی ترویج نہیں کی, لیکن وہ حامی تھے. یعنی وہ افراد جو قمع زنی کے حامی ہیں, یہ ان کے لیے در حقیقت ایک پیغام ہے. جو اصل عزادار ہے, جو حقیقی عزادار ہے, وہ ذمہ دار ہوتا ہے. وہ جب یہ دیکھ, ایک وقت تھا کہ ہم اپنے آپ کو قمع لگا کے زخمی کرتے ہیں, لیکن اسے کہا اب اپنے آپ کو قمع لگانے کا وقت نہیں ہے, اب دشمن پہ کاری ضرب لگانے کا حق ہے. اصل قمع زنی دشمن کے سر پر مارنے کے لیے ہے, اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے در حقیقت اپنے اختیار سے ایک ایسا راستہ انتخاب کیا کہ اپنے خون میں غلطہ ہوا, اپنے خون میں نہایا, اپنی شہادت کو, اپنی موت کا انتخاب کیا. لہذا ان افراد کے لیے کہ جو قمع زنی کر کے مکتب کربلا کے ایک حصے کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو زخمی کر لیں, اور اس کے بعد محبت میں جو بھی دلائل دیتے ہیں, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, ہم دلائل دیتے ہم اس محبت میں کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, جو بھی وجہ ہے. یہ بھی وہ شخص تھا, یہ آیت اللہ باقر النمر, وہ شخص جو شدت سے حامی تھا, لیکن رہبر کے فتح کے مطابق نہیں بولے, لیکن اس نے کہا کہ اب وقت آیا ہے کہ اپنے سر پر قمع مارنے کے بجائے اب دشمن پہ کاری ضرب لگائی جائے. اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس طریقے سے دشمن کو لوہے کے چنے چبوائے. دوسرا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت ولایت فقیہ کے نظریے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کس طریقے سے ولایت فقیہ کے پیروکار پوری دنیا میں نظام ولایت سے وابستہ افراد پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، مکتب اسلام کی آبیاری کے لیے، پیغام کربلا کی ترویج و اشاعت کے لیے دامِ درہم سخن اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ نائجیریا کا واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے واضح ہیں ایسے معترض و منتقد افراد کی کہ جو نظام ولایت فقیہ کو من گھڑت کہتے ہیں، جو نظام ولایت فقیہ کو فقہا کا جعل کہتے ہیں، جو نظام ولایت فقیہ کو موجودہ دور کا ایک اسرائیلی منصوبہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جائیں نائجیریا میں دیکھیں کس طرح نظام ولایت فقیہ سے وابستہ افراد ہزاروں افراد کو ہدایت سے ہمگرار کرتے ہوئے، ڈیڑھ کروڑ کی تعداد کے افراد اچانک بائی برتھ شیعہ نہیں تھے، یہ بعد میں انہوں نے کاروان حق کا انتخاب کیا ہے، بعد میں یہ مستفسر ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے بصارت حاصل کی، بعد میں انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ چنانچہ دیکھیں کس طریقے سے وہاں پر پھر یہی شاہ سلمان ہے کہ جو نائجیرین فوج کے سربراہ کو، وہاں کے صدر کو مبارکباد کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ مبارک ہو جناب، آپ نے سر کو کیا، کیوں؟ کیونکہ نائجیریا کی اسرائیلی حکومت سے تعلقات ہے، لہذا ہر وہ محاذ کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے اس کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، پاکستان ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، یمن ہو، مصر ہو۔ اچھا یہ تو سب وہ تھے سنیوں کے خلاف، اہل سنت کے خلاف سعودی عرب نے سازشیں کی، اخوان المسلمین کی حکومت کو جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے وہاں پہ سازشیں کی، اسرائیل کے ہمدست ہو گئے اور مرسی کو انہوں نے جیل بھیج دیا اور اخوان المسلمین کی، یعنی صرف یہی نہیں پھر ان کا دوغلا معیار کہ ایک کی حمایت کرتے ہیں ایک کی حمایت نہیں کرتے، ایک کا ساتھ دیتے ہیں ایک کا ساتھ نہیں دیتے، جو ان کے ساتھ واہ واہ شیخ جی سبحان اللہ حاجی صاحب کہے گا یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ پاکستان میں بھی یہ تمام سیاسی جماعتیں جو وقتاً فوقتاً مختلف حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتی ہیں وہ بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہوتا ہے، بے نظیر اپنے دور میں بہت بڑی حامی رہی طالبان کی، زرداری کا دور یہ در حقیقت ایکسس فراہم کرنا تھا، جڑیں جو مضبوط ہوئی ہیں دہشت گردوں کی وہ زرداری کے دور میں ہوئی ہیں، یہ ابھی نہیں ہوئی ہیں، یہ تو ان کا ٹرن جب ختم ہوا تو انہوں نے جو نواز شریف کو چارج دیا تو ان کا ذمہ داری، یہاں جڑیں مضبوط ہو چکی تھی، اب یہاں سے پھلوں کو سپلائی کرنا تھا دوسرے ممالک میں، ضیاء الحق ہیں وہ جتنا وہ حامی تھا اتنی ہی بے نظیر حامی تھی، اور جتنی بے نظیر حامی اتنی ہی یہ بھی حامی ہیں، اور یہ دوسری جماعتیں جتنی بھی جو کبھی کبھی مثلا کسی کا بیان آ گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، تم اگر مذمت کے تمہیں ڈوب شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، تم اپنے ہی شہر میں اپنے ہی افراد کو قتل کر رہے ہو، اپنے ہی کارکنوں کو قتل کر رہے ہو، تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ چنانچہ پاکستان میں کسی اور انداز سے، شام میں کسی اور انداز سے، بحرین میں کسی اور انداز سے، ایران میں کسی اور انداز سے، ایران میں آپ دیکھیں گزشتہ 4-5 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب لانے کی کوشش، یہ ویلویٹ ریولوشن کے ذریعے سے، مخملی انقلاب کے ذریعے سے، یعنی وہ افراد جو بظاہر بڑے انقلابی تھے، میر حسین موسوی، کروبی، منتظری، اور اگر جسارت کروں تو آپ سن سکیں معذرت کے ساتھ ہاشمی رفسنجانی، یہ وہ افراد ہیں جو انقلاب لانے والوں میں شامل ہیں، لیکن کیا ہوا یہ مخملی انقلاب آتا ہے، وہ بھرپور کوشش کی گئی کہ انقلاب اپنی ماہیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے راستے کو تبدیل کر دے، لیکن بابصیرت قیادت نائب امام کی موجود تھی، بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور جہاں جہاں یہ بصیرت پہنچی وہاں پہ تشیع محفوظ ہیں اور آگے بڑھ رہی ہے اور ہدایت کر رہی ہے، نائجیریا میں آپ دیکھیں ہدایت کر رہی ہے، لبنان میں دیکھیں یہ ولایت فقیہ کا نظریہ آگے ہدایت کر رہا ہے، پاکستان میں ہدایت کر رہا ہے، اسی طریقے سے جہاں جہاں یہ مکتب ولایت فقیہ پہنچا، نظام ولایت فقیہ پہنچا، یہ ہر دور میں ہر ظالم کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھانے والے ہیں۔ آیت اللہ باقر النمر کوئی پہلے انسان ہی جنہیں شہید کیا گیا ہو، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، القتل ہونا، امام سجاد فرماتے ہیں قتل ہونا ہمارے لیے عزت و سرفرازی ہے، ہم قتل سے نہیں گھبراتے، ہر حسینی، ہر خدا کا ماننے والا ہر انسان جو قتل ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنی مظلومیت سے یزیدیت کو بے نقاب کر دیتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ باقر النمر نے اپنے خون سے آل سعود کے چہرے کو عیاں کر دیا، واضح کر دیا. اور انشاءاللہ جیسے رہبر نے کہا کہ یہ خون ان کے دامنگیر ہوگا، یہ خون ان کی نابودی کا سبب بنے گا، یہ خون ان کی نابودی کا سبب بنے گا. اگر آپ آہستہ آہستہ اگر تاریخ کے اوراق الٹیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس عالم کو قتل کیا، مارا، شہید کیا، تحقیق کیا، کچھ عرصے بعد وہ نابود ہو گیا، صفحہ سی سے مٹ گیا. ضیاء اللہ علامہ عارف حسین الحسینی کے قتل میں ملوث. کچھ دن بعد 5 اگست اور 17 اگست، کتنے دن بنے؟ 2 ہفتے بھی نہیں. صدام باقر صدر کو شہید کیا، قذافی موسیٰ صدر کی نسبت. اور اسی طریقے سے دوسرے واقعات کہ اہل حق کا خون اور رفا کا خون، اولیاء کا خون رائے گا نہیں جاتا. لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار بنیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اب دیکھیں گے جو بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو بھی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس میں شیعہ سنی ساتھ ہیں، اہل سنت عوام ساتھ ہیں. ابھی بیداری اس طریقے سے نہیں آئی کہ اہل سنت عوام بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں، لیکن وہ اس ظلم و ستم کے خلاف ہیں. وہ ہر مہاسور شیعہ سنی اتحاد چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے. اس حد تک کہ انہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. آیت اللہ خامنائی ایران شہر میں جلاوطن تھے، جلاوطنی کا زمانہ گزر گیا، انقلاب آیا، پھر آپ رہبر بن گئے. آپ جب ایران شہر دوبارہ دورے کے لیے پہنچے تو آپ نے کسی سے کہا، بھائی یہاں پر ایک شخص ہوتا تھا فلاں نام کا، وہ میرے زمانے میں جیلر تھا. یعنی خامنائی جس جیل میں تھے اس جیلر جو تھا اس کا فلاں نام تھا، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ. لوگوں نے کہا ہاں وہ فلاں جگہ رہتا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ. جو افراد تھے ان کے دفتر کے وہ پہنچے، کہا کہ چلو. کہا کہاں چلو؟ کہیں گے خامنائی نے بلایا تھا، میں رہبر نے. اس نے کہا مجھے معاف کر، میں نہیں جاؤں گا. رونے لگا، گریہ کرنے لگا. کہیں گے جانا تو تمہیں ہے، چلو. یہ جتنا التماس کرے، جتنی میں نے سمجھا تو کہا رہبر نے بلایا چلنا ہے تمہیں. اب یہ جو انکار کر رہا ہے، ان کا تجسس اور بڑا. خیر اس کو لے کر آ گئے، خدا را نہ لے جاؤ، خدا را نہ لے جاؤ. جس کمرے میں بیٹھے، جس گھر میں بیٹھے تھے اس کے سہن میں لے آئے. اب وہاں پہ ہاؤس کے کنارے نل لگا تھا، یہ پانی پینے کے بہانے گئے اور نل سے اپنے آپ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو مضبوطی سے جما لیا. نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. ایک شور شرابہ سہن میں ہو رہا ہے. رہبر کو پتا چلا کہاں کا لے آئے. کہیں گے جناب وہ باہر، وہ آنا نہیں چاہ رہا، ملنے نہیں چاہ رہا. کہیں گے اچھا میں خود جاتا ہوں. اب رہبر خود آئے. اب جب اس نے دیکھا تو یہ قدموں میں جا پڑا. اس کے بعد رہبر نے پیار کیا اس کو، سینے سے لگایا، جو باتیں تھیں، جو انعامات تھے وہ دیے. اس کے بعد بھیج دیا، کہا اس کو چھوڑ کر آؤ. جب چھوڑ کے آنے لگے تو جو افراد تھے دفتر کے، انہوں نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے یہ، تم پہلے تو آنے. اچھا اب اسے کہا جاؤ، تو کہہ رہے نہیں اب میں نہیں جاؤں گا. کہ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کہا بس میں نہیں جاؤں گا. خیر اس کو چھوڑ کے آئے. جب چھوڑنے جا رہے تھے تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ جب آغا جلا وطن تھے تو یہاں کی جیل میں تھے، میں جیلر تھا، تو میں روزانہ ان کے چہرے پر اپنے جوتے رکھ کر ان کے چہرے پر زد و کوڑ کیا کرتا تھا. اور اس دن سے جس دن یہ رہبر بنے ہیں، میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ آخ خامنائی کا کوئی دستہ آئے گا اور وہ مجھے جو ہے گرفتار کر کے مجھے پھانسی پہ لٹکا دے گا. لیکن رہبر کا کیا کردار تھا؟ سینے سے لگایا. یہ وہی اخلاق محمدی ہے، وہ اخلاق محمدی کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر فرما دیا. یہ کردار اگر ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اپنے اہل سنت بھائیوں کی نسبت، اپنی نجی زندگی میں، تو ہم کامیاب ہوں گے. اتحاد، اتفاق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے ہدایت کے لیے. آیت اللہ باقر النمر کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. ہم اگر ہم نے اور عدم سکوت کا، حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. جناب زینب کی طرح سیحا یعنی پکار، یعنی چیخ بلند کرنی چاہیے ظلم کے خلاف. اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو دو شخصیات ہیں جن کو تحدید کیا جائے گا، ایک بحرین کی قیادت جس وقت جیل میں ہے، اور ایک آیت اللہ ابراہیم زکزکی. اگر ہم نے سکوت اختیار کیا تو ان دو افراد اور مزید کچھ افراد کی زندگی کو خطرہ ہے. لہذا انہوں نے کہا تمہیں مثل زینب پکار کرنی چاہیے، چیخنا چاہیے ظلم کے خلاف. جیسے زینب دربار یزید میں جب پہنچی تو فرمایا کت قیدک وسعیک واللہ لا تنہو ذکرنا، یزید تیرے نشتر میں جتنے تیر ہیں چلا لے، قسم خدا کی جو چال چلنا چاہے چل لے، لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. مثل زینب مثل سید سجاد ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ خون رائے گا نہ جائے، اور روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنی تعلیم، اپنی تجویز، اپنی تحقیق، اپنی طبابت، اپنی میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ جو چیز ہماری ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر دوسرے ذرائع سے جہاں تک ہو سکے ظلم کے خلاف آوازیں ہر بلند کرے. اللہ تعالیٰ آیت اللہ نمر اور ان کے رفقا کو شہدائے بدر و حنین اور جنگ خیبر خندق اور شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے. ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کربلا کی تعلیمات کا حقیقی پیروکار قرار دے اور ہمارا خاتمہ بھی شہادت کی موت پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.